درود به جناب محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یک سوره فاتحه تلاوت فرمائی گا مرحوم سید عباس حسین رضوی، ابن سید اشتباه حسین رضوی اور شہدائے اسلام شہید علامہ قائد عارف حسین حسینی، شہدائے ملت جعفریہ اور دو اسامی گرامی اور تحریکیں، سید عباس حسینی اور سید مرتضیٰ حسین، سب کے لیے اور آپ اپنے ہمارے مرحومین کو بھی اس میں شامل فرمائے گا. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائے گا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. درود به جناب محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به جناب محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مؤمنین کرام، آئے شعبان معظم کا اختتام ہے اور ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے. یہ مہینہ روایات کے اندر ماہ شعبان کا مہینہ استغفار کا مہینہ قرار پاتا ہے. اس کے اندر جو چند اعمال انتہائی اہم قرار پاتے ہیں، ان میں سے ایک انسان گناہوں کی استغفار کرے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پروردگار عالم اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے اور جن مرحومین کے اثار ثواب کے لیے مجلس منعقد کی جا رہی ہے، سارے مرحومین سب کے گناہوں کی انشاءاللہ خدا مغفرت فرمائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. پروردگار عالم کی ذات مقدس کمال مطلق ہونے کے ناطے کسی تبدیلی اور تغیر سے دوچار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. پھر یہ سوال پیش آتا ہے کہ کیوں خدا تعالیٰ نے بعض ایام میں رحمت کا وعدہ کیا، کیوں خدا تعالیٰ نے بعض لمحات میں رحمت اور مغفرت کا وعدہ کیا. اگر اس کی ذات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی تو جو خدا عصر جمعہ میں ہے وہی خدا ظہر جمعہ میں بھی ہے. کیوں عصر جمعہ کو خدا تعالیٰ نے فضیلت قرار دی اور وہ خدا جو شب جمعہ میں ہے وہی خدا دوسرے شبوں میں بھی ہے، تو شب جمعہ کیوں مقدس قرار پاتی. اسی طریقے سے مہینوں کا فرق ہے کہ اگر مثلا رجب کے مہینے میں خدا نے متعلق وہی خدا ماہ رمضان میں بھی ہے، کیوں خدا تعالیٰ نے ماہ رمضان کو اتنی فضیلت دی ہے؟ اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، بس خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے کوئی بہانہ تیار کیا ہے، کسی بہانے سے دینا چاہتا ہے. خدا وہی خدا ہے، بندہ بھی وہی بندہ ہے، کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی. زمانے خود خدا تعالیٰ نے ایجاد کیا، جمعے کا دن خدا نے ایجاد کیا ہے، اتوار کا دن خدا نے ایجاد کیا، خلق کیا. تو صرف اس نے یہ چاہا کہ ایک دن ایسا رکھے جہاں پر اگر کوئی بندہ مغفرت طلب کرے اس کو حساب سے کہیں زیادہ نواز دیا جائے. ایک مہینہ ایسا رکھے کہ اگر اس مہینے میں کوئی بندہ مغفرت طلب کرے اس مہینے میں مغفرت کو حساب سے زیادہ دے دیا جائے. اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل و کرم تھا. اس کی تمام ایام، مہینے، شبیں، یہ تمام کی تمام خدا تعالیٰ کے انتہائی فضل و کرم کی نشانیاں ہیں. خدا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس کے فضل و کرم سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد. چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اس حوالے سے بہت اچھا ہے کہ ہم اور آپ اس عظیم شان مہینے میں داخل ہونے سے پہلے کچھ تیاریوں کو انجام دے چکے ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم ناگہانی کسی فضیلت کے اوپر پہنچ جائیں اور نہ جانتے ہوں کہ اس فضیلت سے کیا فائدہ اٹھانا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ یہ تمام گفتگو ان افراد کو زیادہ فائدہ دے پائے گی کہ جنہوں نے اپنے نفس کی تزکیہ اور تربیت کے لیے کوئی ارادہ کیا ہوا. ہم انسان مجموعی طور پر دنیا کے اندر دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اہل آخرت ہیں، ایک وہ ہیں جو اہل دنیا ہیں. دنیا احساس ہوتا ہے بار بار کہ شاید مذاہب اور فرقوں کی تقسیم سے زیادہ اہم تقسیم یہ تقسیم ہے. ممکن ہے کوئی آدمی مسلمان ہو لیکن اہل دنیا ہو، بلکہ عاشق دنیا ہو، جیسے عمر ابن سعد ہے، بظاہر مسلمان لیکن اہل دنیا ہے. اور ممکن ہے کہ کوئی عیسائی ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی اور کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو لیکن اہل آخرت ہو. یوں احساس ہوتا ہے کہ شاید انسان کے لیے ابتدائی طور پر یہ زیادہ اہم نہیں بنے گا کہ وہ بظاہر اپنے شناختی کارڈ کے اعتبار سے کس دین کا ماننے والا تھا، یہ زیادہ اہم رہے گا کہ وہ اپنی طبیعت میں اہل دنیا تھا یا اہل آخرت تھا. اہل آخرت کا سب کا کردار تقریباً ایک جیسا ہے، اہل دنیا کا سب کا کردار تقریباً ایک جیسا ہے، چاہے وہ کسی بھی دین کے ماننے والے ہیں. اور تاریخ میں اس کی مثالیں بے تحاشا ہیں. کیوں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض عیسائی شدت کے ساتھ سید الشہداء کے معتقد ہیں، بعض ہندو انتہائی عقیدت کے ساتھ سید الشہداء کا نام لیتے ہیں، اور بعض اہل اسلام بظاہر سید الشہداء کے معاملے میں اس حد تک معتقد نظر نہیں آتے. وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ جو اہل آخرت ہیں وہ کسی بھی فرقے یا کسی بھی دین کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اہل آخرت ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں. اور ہم اور آپ بس قسمتی سے اہل اسلام میں اب اور دوسرے ادیان کے اندر بھی ایسا ہی ہے، یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب یہاں بھی اہل آخرت بہت مشکل سے پا رہے ہیں. کہ جو دنیا پرستی کا ایک رواج ہے اس نے اس بری طرح جھیل لیا ہے کہ بہت کم لوگ اہل آخرت رہ گئے. لہذا آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں، بات چیت میں بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا مطمع نظر کیا ہے، کیا چیز چاہ رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر. کچھ چند جملات اور اہل آخرت کی خصوصیات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے بعد ماہ رمضان کی تیاری کے عنوان سے درود بھیجے گا محمد وال محمد. اہل آخرت اپنی طبیعت کے اندر مادہ پرستی سے اگر گریز نہ بھی کریں کم سے کم مادہ پرستی کے پیچھے نہیں جائیں گے. اہل آخرت کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا ایک بہت محدود مدت کا نام ہے، یہ بہت لمبی زندگی نہیں ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ اس زندگی کے مقابلے میں تقریباً ابدی زندگی کہلائے گی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ اس جگہ پر مشکل سے ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کے لیے تشریف فرما رہیں گے، اور اس کے مقابلے میں آپ کا گھر تقریباً آپ کی مستقل رہائش گاہ کہلائے گی. دلتے میں سے کوئی بھی مستقل نہیں ہے، یعنی یہ تو یقیناً مستقل نہیں ہے چونکہ یہ جزوقتی ہے، ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ہے. جہاں پر آپ کی مستقل رہائش گاہ ہے وہ بھی آپ کی مستقل رہائش گاہ نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ مستقل رہائش گاہ بن جائے گی. آخرت اسی طریقے سے شاید آخرت میں بھی زندگیاں بہت ہیں لیکن چونکہ دنیاوی زندگی کے ساتھ مقایسے میں آتی ہے تو وہ ابدی زندگی کہلاتی ہے، جبکہ اس زندگی کے اندر بھی زندگیاں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کے تکامل کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں انسان کا تکامل نہ ہو، انسان کے تکامل کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، تو زندگیوں کے بعد زندگیاں مسلسل آتی رہیں گی. اور اگر ہم آخرت کو ایک ایسی زندگی سمجھتے ہیں جس کے اندر ایک باغ ہے جس کے اندر انسان چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا، یہ تقریباً خام خیالی ہے. انسان کے کمال کا کوئی دور رکتا نہیں ہے. خدا نے انسان کو نہ فانی خلق کیا ہے نہ جامد خلق کیا ہے، خدا نے انسان کو ابدی خلق کیا ہے، ہمیشہ رہنے والا خلق کیا ہے، خالدین خلق کیا ہے، اور ہمیشہ کمال کی طرف بڑھنے والا خلق کیا ہے. اس نے جامد خلق نہیں کیا کہ انسان اسٹیٹک ہو جائے، ایک جگہ کے اوپر رک جائے، چاہے وہ جنت ہی کیوں نہ، جنت میں بھی رکنا نہیں ہے، جنت میں بھی مستقل کمال کی طرف آپ کا سفر رہے گا. نہایت یہ کہ اہل آخرت جب اس بات کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دنیا 40-50 سال سے زیادہ نہیں ہے جب ہوش سنبھالا اس کے بعد سے، اور اس کے بعد اگر اس کی تعمیر کے اوپر وقت لگا دیا تو وہ جو آخرت کی تعمیر کا وقت ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اور یہ جو دنیا ہے، امیر مومنین کے ایک جملے کے مطابق انتہائی اچھا موقع ہے، درود بھیجے گا محمد والا، کسی نے دنیا کی مذمت کی امیر مومنین کے سامنے، فرمایا دنیا کسے کہتے ہو، بات ہوئی دنیا یہ ہے دنیا وہ ہے، امیر مومنین نے فرمایا اگر دنیا یہ زندگی ہے اور یہ آخرت کے لیے ہو تو اس کی کوئی مذمت نہیں ہے. اگر آپ مثلاً ابھی یہاں پہ آپ تشریف فرمائیں، سید الشہدا کی عنوان سے آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، مرحومین کو عیسیٰ علیہ ثواب پہنچانے کے لیے یہاں پہ تشریف فرمائیں، آیا اس کی مذمت ہے؟ اس عمل کی کوئی مذمت کرے گا؟ کون سا فرشتہ اس کی مذمت کرے گا؟ آیا قرآن کریم میں اس کی مذمت ہوگی؟ نہیں ہوگی. اگر ایک انسان کسب حلال کے لیے مثلاً صبح سے شام تک مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، یا محنت مزدوری نہیں بھی کر رہا، مثلاً فرض کیجیے آفس میں ہے، کاروبار کے اندر ہے، اور اس کے اندر حق حلال کے لیے کمانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، آیا اس کی مذمت ہے؟ آیا یہ برا ہے؟ ایک انسان اپنے عائزہ اقربہ کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی معاونت کے لیے، مثلا دیکھتا ہے کوئی مریض ہے اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، کوئی خوشی میں اس کی خوشی کی شرکت کے لیے جاتا ہے، کوئی غم میں اس کا غم بٹانے جاتا ہے، آیا اس کی مذمت ہے؟ نہیں. یہ وہ دنیا نہیں جس کی مذمت ہے. کیوں؟ اس میں دنیا ہدف نہیں ہے، اس میں آخرت ہدف ہے. بس وہ دنیا جس میں ہدف آخرت ہو اس دنیا کی کوئی مذمت نہیں، مذمت اس دنیا کی ہے جس میں دنیا ہی ہدف ہے. مثلا ایک آدمی کچھ کماتا ہے اور یہ جو اس نے کمایا ہے یہ کسی شرعی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے نہیں کمایا ہے، اپنی دنیاوی عیاشی کے لیے کمایا ہے، اس کی مذمت ہے، اس کی مذمت ہے. یا کوئی کمانے کے لیے کوئی حرام کام انجام دے رہا ہے، نعوذ باللہ تعالی، ان سب کی مذمت ہے. بس خاص چیزوں کی مذمت ہے دنیا کے اندر، اہل آخرت اس میں مبتلا نہیں ہوتے. اہل آخرت دنیا کو دیکھتے ہیں، آخرت کے لیے دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر جد و جہد کرتے ہیں. اگر کوئی حساب لگائے تو امیر المومنین نے جتنی جد و جہد کی ہے دنیا کو آباد کرنے کے لیے، شاید ہی کوئی محنت مزدوری کرنے والا ہوگا جس نے اتنی جد و جہد کی ہوگی. یعنی میں قاطعیت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر جتنی زمینیں باغ امیر المومنین نے آباد کیے، میں اور آپ آباد کریں، ہم لوگ بلینر ہو جائیں گے. جتنے انہوں نے زمینیں اور باغ آباد کیے اور کنویں کھودے اور چشمے جاری کیے، اگر اتنا ہم اور آپ کریں، ہم لوگ بلینر ہو جائیں گے. ویسا نہیں تھا کہ امیر مومنین نے محنت مشقت نہیں کی. امیر مومنین نے محنت مشقت کی ہے، دنیا کو آباد کیا ہے، نہایت یہ کہ دنیا کو دنیا کی خاطر آباد نہیں کیا. اور اس کی نشانی یہ تھی کہ جب تشریف جانے لگے اس دنیا سے تو اس ساری دنیا کو انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. انہوں سب تشریف لائیں، درود بھیجے گا محمد والے. بس اہل آخرت کی صفت یہ ہے کہ یہ دنیا کو اس انداز سے دیکھتے ہیں، دنیا کو آخرت کے لیے دیکھتے ہیں. جب دنیا کو آخرت کے لیے دیکھتے ہیں تو اس موقع کو ڈھونڈتے ہیں کہ دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جس سے آخرت زیادہ اچھے طریقے سے بن سکتی ہے، لہٰذا کسی ثواب کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. مثلا جیسے وہ دیکھیں گے کہ ایک موقع ہے ثواب حاصل کرنے کا، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ موقع کو بنانے کی کوشش کریں گے جس سے ثواب مل سکے. جیسے کہ ہمارے پاس واقعہ موجود ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد مولا مدینہ کی گلیوں میں تشریف فرما ہوئے، سخت گرمی میں جب گلیوں میں کوئی شخص نہیں تھا، اور مولانا المومنین گلیوں میں تشریف فرماتے ہیں. کوئی شخص آیا ان کے پاس کہا کہ آپ اتنی سخت گرمی میں اس طرح سے اکیلے تشریف فرمائیں, یہ ہر لحاظ سے خطرناک ہے, دشمن موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور گلی میں کوئی ہے بھی نہیں جس کے لیے آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں. امیر المومنین نے فرمایا کہ چونکہ گلیوں میں کوئی نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں رہوں کہ اگر کسی کو ضرورت پڑے تو میں وہاں پہ موجود ہو سکوں. موقع بنائے گا, اہل آخرت انتظار نہیں کرے گا کہ مجھے ثواب کمانے کا کوئی موقع ملے, بلکہ اہل آخرت ثواب ایجاد کرے گا, اس کی تلاش میں رہے گا. کیوں؟ تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام شبوں کو کھانا کندھے پہ لاد کر گھر سے باہر نکلا کرتے تھے. اگر پتا ہوتا کہ گھر کون سا ہے جہاں پر بھوک ہے تو وہاں تو دن میں بھی پہنچا دیتے, دن میں ہی پہنچا سکتے تھے. راتوں میں اس لیے نکلا کرتے تھے تاکہ یہ جاننا آسان ہو جائے کہ کون سا گھر ہے جس کے اندر بھوک ہے, کون سا گھر ہے جس کے مکین ابھی تک بھوکے جاگ رہے ہیں, ان کو پہچاننا آسان ہو. تو راتوں کو اس لیے نہیں نکلتے تھے کہ پہلے سے آئیڈینٹیفائیڈ لوگ تھے جن تک پہنچنا تھا, نہیں, راتوں کو اس لیے نکلتے تھے کہ جو دن میں شناسائی نہ ہو سکے اس کو رات میں پہچان لیا جائے. لہذا راتوں میں نکلتے تھے اور ایسے چوراہوں پر, ایسی گلیوں میں جہاں پر معمولاً نادار لوگ سو جایا کرتے تھے, ان کے سرحانے روٹیاں رکھ دیا کرتے تھے تاکہ یہ سوتے ہوئے لوگ جن کو جانتے بھی نہیں تھے ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے اور یہ ثواب ایجاد کرنے کا ایک اور موقع حاصل ہو. اس لیے اہل آخرت کی پہچان ہے. اس کا مطلب ہے اہل آخرت کو اگر یہ یقین ہو کہ اس جگہ ثواب ہے وہ اس کو نظر انداز نہیں کرے گا. مثلا جیسے شب جمعہ, اہل آخرت کو یقین ہے کہ شب جمعہ میں ثواب ہے, شب جمعہ کو نظر انداز نہیں کرے گا. اہل آخرت کو یقین ہے کہ جمعے کے دن ثواب ہے تو جمعے کے دن کوئی مس نہیں کرے گا. اہل آخرت کو یقین ہے کہ مستحبات کے اندر ثواب ہے, اس کا مطلب مستحبات کو ضائع نہیں کریں گے. اور اہل آخرت کو پتا ہے کہ فلاں مکروہ اور حرام سے خدا خوش نہیں ہوگا, قطعاً اس کو انجام نہیں دیں گے. بس یہ اہل آخرت کی نشانی ہوگی. اہل آخرت اپنی آخرت کو آباد کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں اور دنیا کو آخرت کو آباد کرنے کا ایک وسیلہ سمجھتے ہیں. اس اعتبار سے اہل آخرت اس وقت کو جس میں میں اور آپ داخل ہونے والے ہیں نظر انداز نہیں کریں گے. اہل آخرت ماہ رمضان کی تلاش میں رہیں گے. اس خاطر دین اسلام نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی تیاری اور اس کی آمد کے لیے جستجو اور بیتاب بنانے کی کوشش کی, اس کا بیتاب رہو. اور اس بیتابی کا اظہار اس طرح سے ہے کہ ماہ مبارک کی آمد سے 3 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دو تاکہ یوں نہ لگے کہ جیسے ماہ مبارک رمضان بوجھ ہے, بلکہ تم پہلے ہی سے گویا استقبال کے لیے شہر سے باہر چلے جاؤ اور باہر جا کر اس کا استقبال کر لو. تو ماہ شعبان کے آخری 3 ایام میں روزہ رکھنا مستحب قرار پایا. جیسے کہ میں اور آپ ابھی ہیں اور آج کے دنوں میں اگر حساب کریں تو پیر کی تاریخ سے, پیر کے دن سے 27 شعبان شروع ہو جائے گی. تو آپ 27 شعبان سے روزہ رکھنا شروع کر دیجئے. 27, 28 اور 29 کم از کم 3 دن ہو جائیں گے, اور اگر 30 کی تاریخ ہوئی تو پھر آپ کے 4 دن ہو جائیں گے. نہ صرف یہ کہ برا نہیں ہے بلکہ اس میں ثواب بھی اور حاصل ہوگا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اہل آخرت ماہ مبارک رمضان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اہل آخرت کس طریقے سے دیکھتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو. ہم اہل دنیا ماہ مبارک کو اس عنوان سے دیکھتے ہیں کہ اس میں شیڈیول چینج ہو جاتا ہے, اس میں نظم و ضبط تبدیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر پہلے 3 وقت کھانا کھا رہے تھے, شاید اب بھی 3 وقت کھانا کھا رہے ہوں لیکن ترتیب تبدیل ہو جائے گی. مثلا صبح جلدی اٹھنا ہوگا اس کے مقابلے میں کہ جو عادتاً اٹھا کرتے تھے. البتہ معمولاً اہل آخرت کے اوقات میں تبدیلی نہیں آتی, ماہ رمضان کے آنے سے اہل آخرت کے اوقات میں تبدیلی نہیں آتی. مثلاً امام خمینی جن کا تذکرہ آپ نے اور ہم نے سنا, وہ فجر کے وقت سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتے تھے, چاہے ماہ مبارک رمضان ہو چاہے ماہ مبارک رمضان نہ ہو. یعنی اہل آخرت کی نظر چونکہ سحر کے وقت کے اوپر پہلے سے رہتی ہے, لہٰذا ان کو شیڈیول چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ پہلے سے اس وقت میں بیدار تھے, سوتے نہیں تھے کہ اب بیدار ہوں. اور مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی سحر میں اٹھتے ہیں, وہ بھی سحر میں اٹھتے ہیں, وہ پہلے سے اٹھتے تھے ہم اب اٹھیں گے. ایک اور مشکل ہے, وہ پہلے سے اٹھتے تھے عبادت کے لیے, ہم اب اٹھیں گے نہ عبادت کے لیے سحر کے لیے. یاد اگر سحر کی ضرورت نہ ہوتی تو نہ اٹھتے. یعنی ماہ مبارک رمضان میں بھی سحر کو درک کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے, سحری کو حاصل کرنے کے لیے اٹھیں گے. یہ ہمارا اور اہل آفت کا فرق ہے, اور یہ بہت واضح فرق ہے. اچھا, اس کے بعد کیا کیا جائے؟ اپنے اندر اتنی بصیرت لائی جائے کہ ہم اس سے باہر آ سکیں. یعنی آپ تصور کیجئے, ہمارا ماہ مبارک کو دیکھنا, ہمارا اگر آپ ہمارے سے پریشان ہو رہے ہیں تو ہم اہل دنیا کہہ لیتے ہیں, ہم شاید ہم دونوں کی برزخ میں واقع ہو رہے ہیں, نہ مکمل اہل دنیا نہ مکمل اہل آخرت. وہ اہل دنیا کا دیکھنا ہے ماہ مبارک رمضان کو, وہ پھر شکم کے عنوان سے ہے, اس سے زیادہ نہیں. مثلا ماہ مبارک رمضان کی تیاری میں کیا کریں گے؟ اہل دنیا معمولاً ماہ مبارک رمضان کی تیاری میں یا سحر تیار کریں گے یا افطار تیار کریں گے, اور ماہ مبارک گزرنے کے ساتھ ساتھ عید کی تیاری کریں گے. اس کا مطلب ہے یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ماہ مبارک میں تیار کیا کرنا ہے. ایکچولی ان کو نہیں پتہ چل پا رہا, یعنی انہوں نے یہ سن لیا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے, لیکن یہ سمجھ رہے ہیں مہمانی شاید مادی مہمانی ہے. تو انہوں نے سحر کا مینو تیار کر لیا ہے, افطار کا مینو تیار کر لیا ہے, اور یہ سب تیار کر لیا ہے کہ ہم کس کی افطاری میں جائیں گے اور کون ہماری افطاری میں آئے گا. یہ ماہ مبارک رمضان. دبئی میں ایک جگہ پہ تھا میں, تو وہاں پر ایک میلہ لگا تھا ماہ مبارک میں, اور اس کے نیچے لکھا تھا دا ٹرو اسپرٹ آف رمضان. یہ ماہ مبارک رمضان ہے. یعنی شاپنگ سینٹرز میں ماہ مبارک کے اوپر سیل لگا دی جائے, یہ ماہ مبارک ہے. اچھا, یہ سب کیا ہے؟ یہ اہل آخرت نے, اہل دنیا نے دنیا بنانے کے لیے ایک اور ٹاپک چوز کیا ہے. پہلے نہیں تھا, اب ہے. پہلے ایسا نہیں تھا, مثلا پہلے یہ چیزیں مقدس تھیں, اب چیزیں مقدس نہیں رہی ہیں. اور یہ اہل دنیا کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یورپ کے اندر یہ رینیسانس کے بعد بہت زیادہ ہوا ہے, اور ہمارے یہاں اب شروع ہوا ہے. جیسے اہل دنیا چھا جاتے ہیں کسی معاشرے کے اوپر, چیزوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے, تقدس پامال ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی مثلا آپ ہمارے ہاں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ان کے ہاں بھی دیکھیں گے کہ پہلے ہمارے نزدیک جلوس کا ایک تقدس تھا, اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے ہمارے نزدیک عزا اور مجالس عزا کا ایک تقدس تھا, اب کم ہوتا چلا. اب میں یقین سرچ کر رہا ہوں, برا نہیں مانیے گا آپ اس بات کے اوپر, نہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تبدیل کریں. اگر 50 سال پہلے آپ مجلس عزا میں ایسے بیٹھتے تو شاید شرم و حیا سے باقی لوگ آپ کو تبدیل کروا دیتے, قبول نہیں تھا. ایک طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں بیوی تشریف لائیں گی, دوسری طرف سے ہمارے بیٹھنے میں ادب ہی نہیں ہے, کیسے قبول کریں گے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اہل دنیا کی الگار سے ہو رہا ہے. تقدس پامال ہوتا ہے, آہستہ آہستہ تقدس پامال ہوتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے نہ صرف یہ کہ تقدس ختم ہوتا ہے بلکہ احترام بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی ہم پہلے مرحلے میں تقدس کو پامال ہوتا دیکھ رہے ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ہم نہ جاگے تو دوسرے مرحلے میں احترام پامال ہوگا. اور اس وقت مثلا یورپ میں یہ حالت ہے کہ وہ اپنی موویز کے اندر بہت آسانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مذاق اڑا رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ وہ یورپ کے اندر رسول خدا کا بھی مذاق اڑانا چاہتے ہیں, تو مسلمانوں نے جب اپنے جذبات کا اظہار کیا تو انہوں نے بہرحال تنگ آ کر کے وہ اس مصیبت کو نہیں جھیلنا چاہتے. اب وہ اس وقت کرتے ہیں جب ان کو مسلمانوں کو اسپارک کرنا ہو, تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں مسلمان اس چیز سے اسپارک ہوتے ہیں, تو جس وقت ان کو اسپارک کرنا ہو وہ اس کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, اگر یہ ریئیکشن نہ ہوتا تو وہ رسول خدا کا بھی اسی طرح مذاق اڑا رہے ہوتے جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ نشانیاں ہیں معاشرے کے اندر. اچھا, اب اس کے مقابلے میں کرنا کیا ہوگا؟ آپ اور میں جو اپنے آپ کو اہل آخرت کہنا چاہتے ہیں, چیزوں کو تبدیل کرنا شروع کریں. جو چیز بگڑ رہی ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں. یعنی مثال کے طور پر پہلے یوں تھا کہ سحر کے لیے بھی جاگیں گے اور عبادت بھی کریں گے, اب یہ ہے کہ بس سحر کے لیے جاگیں گے اور عبادت تھوڑی سی ہوگی, وہ 2 رکعت نماز, 3 اور 2-4 رکعت نماز, اور معاملہ ختم ہو گیا. آپ اس کو تبدیل کر دیجیے. آپ اپنی ماہ رمضان کے بارے میں اورینٹیشن عبادت کے اوپر رکھ لیجیے. آپ نے ماہ مبارک رمضان سے کیا حاصل کرنا ہے اسے ابھی طے کر لیجیے, چونکہ بہت نزدیک ہے, اور اگر بے ہدف داخل ہوئے تو ضائع ہو جائے گا. ماہ مبارک رمضان میں آپ داخل ہوں گے, چند دن میں ختم ہو جائے گا, کیونکہ ہماری زندگی میں اسپیڈ اتنی ہے, انوالومنٹ اتنی ہو گئی چیزوں کی کہ ہم لوگ ہوشیار نہیں ہو پاتے. یہ بھی آج کے زمانے کا ایک خاصہ ہے, ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے, ہمارے پاس سوچنے کا وقت ختم ہو گیا. اس سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ابھی سے یہ طے کر لیں کہ آپ نے ماہ مبارک رمضان سے کیا حاصل کرنا ہے. اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اہل دنیا شیڈیول سے یہ بنا پائیں گے کہ
کیا کھانا ہے اور کس طرح، آپ یہ مت سوچیں، آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں اپنی معنویت کے لیے کیا کریں گے، آپ اپنے اخلاقیات کے لیے کیا کریں گے. اچھا یہاں پر بھی اہل آخرت کی بھی دو انداز آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد، ایک وہ اہل آخرت ہیں جو بیسیکلی اہل دنیا ہیں، کبھی کبھی آخرت کو پسند کرتے ہیں. جب وہ آخرت کو پسند کرتے ہیں تو اس میں بھی اہل دنیا کا رنگ آ جاتا ہے. مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، مثلا فرض کیجیے شب 15 شعبان ہو، 15 شعبان کی رات ہے اور ایک آدمی ہے جو مائل ہوا ہے کچھ عبادت کرے، تو وہ کیا کرے گا، وہ اعمال اٹھائے گا اور اس میں دیکھے گا اس میں سے کس دعا کے اوپر زیادہ ثواب لکھا ہوا ہے، اس دعا کو پڑھ لے گا. اچھا یہ کیا کر رہا ہے، یہ آخرت کو دنیا میں تول رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے آخرت بھی دنیا کی طرح ہے. مثلا اس پہ لکھا ہے 1000 حج کا ثواب ہوگا، اس دعا میں لکھا ہے 2000 حج کا ثواب ہوگا، تو کہے گا مجھے وہ دعا پڑھنی چاہیے جس میں 2000 حج کا ثواب ہوگا. یہ نہیں سمجھ پا رہا آخرت کسے کہتے ہیں، یہ بیچارہ نہیں سمجھ پایا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں. اصل عبادت عربی عبارت رٹنے کو نہیں کہتے، عبادت جھکنے اور اٹھنے کو نہیں کہتے، عبادت یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دل خدا تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہو رہا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں. عبادت یعنی بندگی. بندہ کون ہوتا ہے، بندہ وہ ہوتا ہے جو آقا کے حکم کا انتظار کرتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا، یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے. مثلا اگر آپ نے ماہ مبارک ماہ شعبان کے اندر ہیں اور آپ نے سنا ہے کہ مناجات شعبانیہ ایک دعا ہے، مفاتح الجنان کے اندر بھی ماہ شعبان کے اعمال کے اندر ہے، اور آپ نے سنا اس کا بہت ثواب ہے، تو مثلا میں یہ کروں کہ میں نے مفاتح الجنان کھولی، شعبان کے اعمال تک پہنچا، مشترک اعمال کے اندر لکھا مناجات شعبانیہ، میں نے اس کو عربی میں پڑھنا شروع کیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، 10 منٹ کے اندر مناجات شعبانیہ ختم ہو گئی اور میں نے سمجھا میں نے اس ثواب کا کام کر لیا، یہ عبادت ہے، یہ اہل آخرت کی عبادت ہے. نہیں، اہل آخرت کی عبادت نہیں ہے، یہ اہل دنیا کی عبادت ہے. کیوں؟ وہ عبادت کو ناپ تول کے لیے کرتے ہیں، حساب کتاب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اہل آخرت ایسے نہیں کریں گے، اہل آخرت اپنے دل کو خدا تعالیٰ کے نزدیک لے جانے کے لیے مناجات شعبانیہ پڑھیں گے. تو وہ کیا کرے گا، وہ مناجات شعبانیہ کے مفہوم کو دیکھے گا، اس کے مفہوم میں لکھا کیا ہے، اس مفہوم سے اثر حاصل کرے گا. جو اصل جزا ہے وہ اثر ہوگی جو دعا سے حاصل ہوگی. بس آپ نے جیسے کہ ہم لوگ ماہ مبارک رمضان میں ایسا بہت دیکھتے ہیں، ایک مسجد ہوگی، اس کے صحن کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، وہاں دعائے جوش کبیر پڑھی جا رہی ہوگی، ایک آدمی بہت تیزی سے اس پورے بند کو پڑھے گا جس کے اندر اللہ کے مختلف نام ہیں، اور جیسے وہ اپنی آواز بند کرے گا اس سے قطع نظر کہ اس نے کیا پڑھا، اچانک لوگ وہ جملہ ادا کر دیں گے اور اس کے بعد شاید ایک گرہ لگا دیں گے اور اس کے بعد پانی کے اندر پھونک دیں گے اور سمجھیں گے یہ جوش کبیر پڑھی جا رہی ہے، یہ جوشن کبیر کا ورد ہو رہا ہے، یہ جوشن کبیر نہیں پڑھی جا رہی. ابو حمزہ صومالی بھی اسی طریقے سے ہے، مثلا دعا ابو حمزہ صومالی ہو رہی ہوگی، 40-50 منٹ تک ایک آدمی عربی کے اندر کچھ پڑھتا رہے گا، پیچھے لوگ اس کو سنتے رہیں گے اور سمجھتے رہیں گے یہ ابو حمزہ پڑھی جا رہی ہے، نہیں یہ اس کا ورد ہو رہا ہے، یہ پڑھی نہیں جا رہی. پڑھی جا رہی تو ہوتی تو اس کا مطلب اس کے دل پہ کوئی تاثیر ہوتی. اگر آپ ایک دعا کے اندر بیٹھے ہیں، ایک شب دعا ہے یا مثلا شب عبادت ہے، آپ اس کے اندر بیٹھے ہیں 5 گھنٹے آپ بیٹھے اور 3 منٹ کے لیے دل خدا کی طرف گیا ہے، وہ 3 منٹ عبادت ہوئی ہے ایکچولی، باقی سب تیاری تھی، باقی سب اس کے اطراف میں مقدمہ ہوا اور اس کا نتیجہ ہوا، یہ سب کچھ ہوا، اصل عبادت وہ 3 منٹ کی ہوئی. یاد اگر میں اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، 10 منٹ میں ہم نے نماز ظہر پڑھی ہو، 1 منٹ توجہ دی ہو، 1 منٹ عبادت ہوئی ہے، نہ کہ 10 منٹ. 10 منٹ سے اس کا ماحول تھا، سب عبادت نہیں تھی. اس اعتبار سے دیکھیں ہماری عبادت کیا ہے. بس وہ جو اہل دنیا ہیں اور آخرت میں کچھ کچھ قدم رکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آخرت کی چیزوں کو بھی دنیا کی طرح تولتے ہیں، اور اس تولنے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہم نے 5 دن کی نمازیں پڑھی اور تمام کی تمام بے توجہی کے عالم میں، آج ہم نے اتنی اتنی دعائیں پڑھ لی اور کسی دعا سے کوئی اثر حاصل نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہوا ہے. ہاں خدا تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لطیف ہے، کریم ہے، اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ دے دے گا، لیکن اس سے آخرت نہیں بنے گی. آخرت اگر مجھے اور آپ کو بنانی ہے تو مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا ان دعاؤں کے اندر ہے کیا، ان دعاؤں سے میرے اور آپ کے دل میں کیا تبدیلی آنی چاہیے. آیا خوف خدا بڑھا ہے، آیا
خدا نمتال کے لیے ہماری محبت میں اضافہ ہوا ہے؟ آیا خدا نمتال کی طرف ہماری دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا چیز تبدیل ہوئی؟ یعنی آپ نے مناجات شعبانیہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ اب میں خدا سے زیادہ نزدیک ہوں، اس کا مطلب ہے آپ نے مناجات پڑھی، آپ نے واقعا خدا نمتال کے حضور مناجات شعبانیہ کو ادا کر دیا، یہ واقعا اثر. لیکن پڑھا اور کچھ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی کچھ نہیں ہوا، آخرت کے لیے بھی بس ایک بہانہ ہوا. تو اچھا، اب کچھ لوگ ہیں وہ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیلکولیٹڈ ثواب لے رہے ہوتے ہیں، شاید اتنی دیر کا ثواب مل جائے گا جتنی دیر بیٹھے تھے، مثلا 50 منٹ بیٹھے تھے 50 منٹ کا ثواب مل جائے گا. کس بات کا ثواب ملے گا؟ دینی ماحول میں شرکت کرنے کا ثواب، دینی ماحول میں شرکت کرنے کا ثواب، یہ ثواب ملے گا. اہل آخرت ایسے نہیں، اہل آخرت 50 منٹ بیٹھیں گے، اس کے اثر میں ان کے دل پر کوئی ایسی چیز آئے گی جو شاید 50 دن تک چلے گی، اس کا اثر لے کے اٹھیں گے، اس کے اثر کو کئی کئی دنوں اور کئی کئی مہینے تک اپنے دل پہ احساس کریں گے، یہ اہل آخرت. آپ سید الشہداء کی زیارت کے لیے فرض کریں کربلا تشریف لے گئے، آپ نے ذریعہ مقدس کو تھاما، چند منٹ کے لیے آپ کا دل سید الشہداء کی طرف آیا، اتنی دیر کا ثواب ملا. اگر اہل آخرت ہوتے تو کیا ہوتا؟ زندگی بدل جاتی یہیں پہ، یہیں زندگی بدل جاتی. باہر نکلنے کے بعد مختلف آدمی ہوتا. اگر واقعا سید الشہداء تک اتصال پیدا ہو گیا ہوتا، باہر نکلنے پر آدمی مختلف ہوتا. ہم لوگ مثلا علم کیمیا کے اندر سنتے ہیں، علم کیمیا میں کہ ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جس تک اگر کوئی معدنیات لگ جائیں تو وہ سونا بن جائے گی. تو کہتے تھے علم کیمیا، اصل علم کیمسٹری بنا ہی اسی لیے تھا پہلے، کہ ایک ایسے مادے تک پہنچ جائیں جس تک کوئی بھی چیز مس کریں تو وہ سونا بن جائے، اس کو اکسیر کہا جاتا تھا. تو مثلا آپ ایک ایسی اکسیر تک پہنچ گئے. اب سوال یہ ہے کہ آیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاثیر کیمیا اور اکسیر کے برابر بھی نہیں ہے؟ چھونے والے فرد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کیا؟ اگر وہ دینے کا ارادہ کر لیں تو علم کیمیا کے اندر ہر دھات سونے میں تبدیل ہوتی ہے، انسان سونا نہیں بنے گا پھر، تو ہم اپنے آپ کو سونا بنوا کے کیوں نہیں آتے پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ڈر سے لے کر نہیں آ رہے. اسی طرح ماہ مبارک رمضان ہے، آپ ماہ مبارک رمضان سے میں اور آپ بس اتنا ثواب حاصل کر پائے کہ کتنی دیر مسجد میں رہے، کتنی دیر ہم نے دعا پڑھی، کتنی دیر قرآن کریم پڑھا، نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان اس کے لیے نہیں ہے کہ یہ ہمیں گھنٹوں میں ثواب دلائے یا دنوں میں ثواب دلائے، نہیں، ماہ مبارک رمضان اس لیے کہ ایک مہینہ یہاں سے طاقت حاصل کریں، 11 مہینے وہ توانائی چلے، پھر سال میں ایک دفعہ آتا ہے. آپ ماہ مبارک رمضان میں ایسی کوئی توانائی حاصل کریں کہ 11 مہینے تک وہ توانائی آپ کا ساتھ دے، کیونکہ اب اس نے 11 مہینے کے بعد آنا ہے. تو اہل آخرت کا ماہ رمضان ایسا ہوگا، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنی ذات میں کوئی تبدیلی ایجاد کریں گے. اپنی ذات میں تبدیلی کیسے کریں گے؟ مثلا ان کے اخلاقیات میں کوئی خرابی ہوگی، اس کو دور کر لیں گے. مثلا وہ جانتے ہوں گے کہ بھائی ہمارے نفس کے اندر یہ خرابی ہے، حسد ہے ہمارے اندر، تو وہ ایک ماہ رمضان جد و جہد کریں گے، ایک برائی ختم کر لیں گے. یا مثال کے طور پر آپ اور میں اس طرح سے ہیں، بہت ساری عبادتوں کی آرزوں اور حسرتوں میں منتظر ہیں، پتہ نہیں کس بات کا انتظار ہے. مجھے یاد ہے ہم لوگ طالب علم قم میں تھے تو ہم لوگ کچھ کتابیں خرید لیتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ کتابیں کسی فرصت کے موقع پر پڑھیں گے، اور اس کے بعد اپنے ذہن میں گویا یوں سوچتے تھے کہ جب ہم علمی مدارس کو کچھ طے کر لیں گے تو ہمارے پاس فرصت ہوگی. اس کے بعد ہوتے ہوتے درس اشتہار میں آ گئے تو سوچتے تھے درس اشتہار میں جب مستحق بن جائیں گے تب شاید فرصت ہوگی. اس کے بعد مثال کے طور پر انسان سوچتا ہے جب شاید پاکستان چلے جائیں گے تب فرصت ہوگی، اور اب سوچتے ہیں کہ شاید جس وقت بوڑھے ہو جائیں گے کام کاج کے قابل نہیں ہوں گے اس وقت فرصت ہوگی. کبھی فرصت نہیں ہوگی. عبادتیں بھی ایسے ہیں. مثال کے طور پر ہم میں سے کسی نے نماز جعفر تیار سنا ہے اور چاہتا ہے کہ پڑھے اور سمجھ رہے جب فرصت ملے گی تب پڑھوں گا، نہیں پڑھیں گے. آپ جو کچھ اپنی ذات کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں ابھی کر لیں، آپ کو فرصت نہیں ملے گی. ماہ مبارک رمضان کس لیے ہے؟ ان چیزوں میں سے جس کی محبت آپ کے دل میں ہے، عبادتوں میں سے کہ میں کروں گا کاش. اس ماہ مبارک رمضان میں اس میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں عہد کر لیں، اب شروع کروں گا. مثال کے طور پر شاید ہم میں سے کوئی ہو جو سوچتا ہو کہ بھائی ہر روز قرآن کریم پڑھنا چاہیے، موقع نہیں ملتا. اس ماہ مبارک رمضان میں عہد کر لے کہ میں ساری زندگی ہر روز مثلا ایک صفحہ، دو صفحہ، تین صفحہ قرآن کریم پڑھوں گا.
مثلا ممکن ہے کوئی یہ سوچتا ہو کہ میں نماز شب پڑھوں گا توفیق حاصل نہیں ہوتی, اس ماہ مبارک میں عہد کر لے کہ چاہے صبح کو اٹھوں یا نہ اٹھوں نماز شب ضرور پڑھوں گا, قضا پڑھوں. ممکن ہے وہ سوچ لے کہ ٹھیک ہے 11 رکعت نہیں پڑھ سکتا, اٹھوں یا نہ اٹھوں اسی وقت میں یا بعد میں قضا کر کے 3 رکعت ضرور پڑھوں گا. شروع تو ہو کچھ. مثلا ممکن ہے ہم نے سوچا اپنی زندگی کے اندر کہ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھنا بہت اچھا کام ہے, اتنا ثواب ہے, سید الشہداء کی حمایت حاصل ہوتی ہے قبر کے اندر, لیکن ممکن نہیں ہوا ہے ابھی تک ماہ مبارک رمضان میں عہد کر لے کہ میں ہر روز زیارت عاشورہ پڑھوں گا. ایک برائی ختم کر لیں, ایک اچھائی ایجاد کر لیں. معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے بہت ہے یہ. ایک برائی ختم کریں گے, یہ برائی کسی گراؤنڈ میں ہو رہی ہوتی ہے, اور جب وہ برائی آپ ختم کر لیں گے تو وہ گراؤنڈ خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس برائی کے نتیجے میں کچھ برائیاں بن رہی ہوتی ہیں. جب آپ ایک برائی ختم کرتے ہیں تو وہ بہت ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں جو اس برائی کے نتیجے میں بن رہی تھی. تو اگر آپ نے ایک برائی کا خاتمہ کیا تو بہت ساری برائیوں کا زمینہ ختم کر دیا, اور بہت ساری برائیاں جو اس برائی کے نتیجے میں آ رہی تھیں اس کا آپ نے خاتمہ کر لیا. ایک برائی کا خاتمہ کر لیا اور ایک اچھائی ایجاد کر لی. مثلا اگر آپ نے فرض کیجئے یہ کر لیا کہ آپ پہلے سوچتے تھے کہ اے کاش میں ہر روز دعائے عہد پڑھتا اور توفیق نہیں حاصل ہوتی, آپ نے طے کر لیا کہ نہیں اب میں ہر روز دعائے عہد پڑھوں گا, آپ کی ذات کے اندر اپنے وقت کے امام کے لیے ایک رابطہ بننا شروع ہو جائے گا. یہ جو رابطہ یہ خود ثواب لائے گا, اور اس رابطے کے نتیجے میں اور بہت کچھ حاصل ہوگا, وہ خود تبدیل کرے گا. تو ماہ مبارک رمضان کے لیے جو منصوبہ سمجھ میں آتا ہے بہترین منصوبہ, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ چند ثواب جمع کریں, بس آپ نے یہ دعا پڑھ لی اس کا ثواب ملا, وہ دعا پڑھ لی, یہ ثواب کریں, ثواب کو آپ حاصل کریں, لیکن بنیادی طور پہ اپنی ذات کو میں اور آپ تبدیل کریں. اور ذات کو تبدیل کرنے کا آسان ترین طریقہ کار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ایک اچھائی جمع کر لیں, ایک برائی کا مقابلہ کر لیں. اچھا کس اچھائی کو جمع کریں, کس برائی کا مقابلہ کریں؟ شاید اگر مجھ سے کوئی کہے اچھائی جمع کریں یا برائی کو ختم کریں, تو میں کہوں گا پہلے برائی ختم کریں, پہلے برائی ختم کریں. یعنی مثلا اگر کوئی کہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ ایک اچھائی پہ عمل کروں ایک برائی ختم کروں, دونوں میں سے کوئی ایک کام کروں گا, تو میں اس سے کہوں گا پھر پہلے برائی ختم کر لیں, چونکہ جب برائیاں ختم ہونا شروع ہوں گی تو خود بخود اچھائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ اور میں, ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے. ہم لوگ بصیرت رکھتے ہیں, ہمیں ہمارے اندر کیا برائی ہے, ہاں عذر رکھتے ہیں. مثلا میں فلاں برائی کرتا ہوں اور عذر بناتا ہوں کہ اس عذر کی بنیاد پر یہ برائی ہے, خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ صرف عذر ہے, مقبول نہیں ہے, قبول نہیں ہوا, یہ تمہارا عذر ہے, اور پلٹا دیا جائے گا. تو آپ اور میں جانتے ہیں برائی کیا ہے, اس برائی کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں, آپ کا اور ہمارا ماہ مبارک رمضان اچھے سے اچھے میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. اور جو کچھ آپ کو کرنا ہے ابھی سوچیں, ایک دفعہ ماہ مبارک رمضان میں بے شعور داخل ہو گئے نعوذ باللہ تعالی, پھر موقع نہیں, پھر موقع ختم ہو جائے گا. باشعور داخل ہونا بہت ضروری ہے, اس خاطر شاید 3 دن روزہ رکھوایا گیا کہ ان 3 دنوں کے اندر انسان ماہ مبارک رمضان کے بارے میں اپنے شعور کو مضبوط کر لے, اپنی آگہی کو مضبوط کر لے, اپنے ارادے کو مضبوط کر لے, اس کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوں. اور اس سلسلے کی آخری بات یہ عرض کروں گا اذان محترم کے, مثلا مجھے بلوغ میں داخل ہوئے فرض فرمائے 28 سال ہو رہے ہیں, قطعاً ایسا ہے کہ یہ 28 سال گزر گئے ہیں, اور اگر توجہ نہیں کی تو 30-40 سال اگر زندگی ہوئی تب اور گزر جائیں گے اور آگاہ نہیں ہو پائیں گے. ایسا مت سوچیے گا کہ آپ کی اور میری مثال کے طور پر آپ کی عمر ابھی کم ہے, بڑھے گی تو خود بخود شعور آئے گا, نہیں آئے گا, بڑھاپے تک بھی پہنچ جائیں گے شعور نہیں آئے گا, شعور خود ایجاد کرنا پڑے گا. اور یہ وقت ہے, یہ وقت ہے جو اس وقت کر لیں, آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس دور سے گزر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم ہم لوگ چند مہینوں کے اندر ایک ایسے وقت پہ پہنچ جائیں کہ ہم لوگوں کا ذہن ماؤف ہو جائے, ہم لوگ سوچنا سمجھنا چھوڑ دیں. ابھی شاید آخری لمحات ہوں جس کے اندر ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے توانائی موجود ہے. خدا نہ کرے ہمیں کسی ایسے دور میں داخل ہو گئے جہاں ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ صبح کا کھانا کہاں سے آئے گا رات کو, اور رات کے لیے پتہ نہ ہو کہ کھانا کہاں سے آئے گا, تو پھر شاید ہمارا ذہن کام نہیں دے گا, پھر ہم بے شعور ہو جائیں گے.
ابھی ہم بہت اچھی جگہ پر ہیں، ابھی فکر و شعور ہمارے ساتھ ہے، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، طلب کریں گے یقیناً حاصل ہوگا. اور میرا ذہن معمولاً یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اپنی مادی حاجات کے لیے طلب کرتے ہیں، شاید مانوی حاجات کے لیے طلب کرنا اصل ہدف تھا، یعنی اصلی یا علی مدد اب تھا کہ آپ مثلاً ماہ مبارک رمضان کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں، چند دن باقی رہ گئے ہیں اور آپ اور میں اپنے آپ کو ناتوان پاتے ہیں، کمزور پاتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر پائیں شاید، تو کیا ہوگا؟ اب آپ کہیں کہ مولا عام المؤمنین مدد فرمائے، کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، اگر ان کے در سے سب کو نصیب ہو رہا ہے تو ہم لوگ کیوں محروم رہ جائیں؟ اس موقع پر میں اور آپ سید الشہداء کے پاس جائیں کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم نے آپ کے نام پہ ماتم کیا ہے اور یہ ماہ مبارک رمضان آمد ہے، آپ اس موقع پر کچھ لوگوں کو نصیب فرمائیں گے، ہم کیوں اس میں شامل نہ ہو سکیں؟ یہ جگہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کی کہ اہل بیت سے توسل کیا جائے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے تیار کیا جائے تاکہ ماہ مبارک رمضان کی برکتیں مجھے اور آپ کو حاصل ہو سکیں. اور یہ کہ خدا تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان میں امیر المومنین کی شہادت کو قرار دیا، گویا یہ مہینہ امیر المومنین سے منسوب ہو گیا، یہ شاید امیر المومنین سے طلب کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم امیر المومنین سے طلب کریں کہ مولا ماہ رمضان میں آپ شہید ہوئے، آپ کے عبادت کے لمحے میں وہ سانحہ پیش آئے، مولا امیر المومنین سے طلب کریں کہ وہ نصرت فرمائے. اور آپ واسطہ دینا چاہتے ہیں کہ واسطے بہت ہیں آپ کے پاس، انسان بس اتنا ہی سوچ لے کہ سید الشہداء کا سفر جاری تھا اور سید الشہداء اپنے بیوی بچوں کو لے کر اس وقت مکہ کے اندر تشریف فرما تھا، پوری دنیا حج کے لیے آ رہی تھی، مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے لوگ، اور سید الشہداء جانتے تھے کہ شہادت کے لمحات نزدیک ہونے، سید الشہداء اور ان کے اہل خانہ جانتے تھے کہ ہم کس معرکے کی طرف بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں، اور سب ان باتوں کو سمجھتے تھے. آج میں اور آپ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نصرت طلب کریں گے کہ ان کو واسطہ ہو ان شہداء کا جو کربلا کی زمین پہ تھے. شاید ماہ مبارک اچھا لمحہ ہے سید الشہداء کی پیاس کو درد کرنے کے لیے، بہت اچھا لگا. اس دفعہ ماہ مبارک گرمیوں میں ہے، آپ کسی سخت گرم دن میں مغرب سے پہلے پہنچ جائیں اور آپ کے گلے پر شدت کا اثر ہو پیاس کا، تو آپ اپنے مولا سے کہہ سکتے ہیں کہ مولا میں ایک دن پیاسا تھا، آپ تین دن پیاسا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے پاس بہرحال پانی ہے، آپ پیاسے ہیں حکم خدا سے، اور آپ اپنے مولا سے کہیں گے مولا میں پیاسا ہوں، میرے بچے بلاخر پانی پی رہے ہیں، اور آپ کی پیاس وہ پیاس تھی جو علی اصغر کے گلے پر بھی چھائی ہوئی تھی. کبھی ایسا ہوگا کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں پیاسے ہوں گے، آپ کو تھوڑا چلنا پڑ جائے تو آپ زحمت کو احساس کریں گے، اپنے مولا کی زحمت کو سوچیے گا کہ جب علی اکبر آئے اور کہا کہ اگر ایک جرعہ پانی کا مل جاتا تو جہاد کرتا. اپنی پیاس کو سید الشہداء کی یاد میں تبدیل کر دیجیے. یہ سید الشہداء کی پیاس کا عالم کیا تھا؟ جب چوتھے امام نے قبر مقدس کو تیار کر لیا تو اس قبر کے اوپر ایک جملہ لکھا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جو پیاسا مارا گیا. یہ پیاس کیا تھی؟ شاید ماہ مبارک رمضان اچھا لمحہ ہے اس بات کو درک کرنے کے لیے کہ جب آپ کبھی مثلا افطار کے اوپر بیٹھ رہے ہوں اور اس کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو مجھے اور آپ کو یاد آئے کہ شام غریبہ میں بی بی زینب کے سامنے کھانا آیا تھا اور بی بی تڑپ کے رہ گئی تھی کہ میرا بھیا پیاسا مارا گیا.
پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، حجت خدا کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما، ماتم حسین.